السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سوره ياسين کا ہم نے گزشتہ نشست میں مطالعہ شروع کیا تھا اور پہلے رکوع کا بیان پچھلے درجے میں مکمل ہوا تھا. عرض کیا گیا تھا کہ سورہ یاسین میں ہمارے جو تینوں بنیادی عقائد ہیں ان کا تذکرہ ہے. پہلے دو رکوعوں میں رسالت کے حوالے سے گفتگو ہے، تیسرے رکوع میں توحید کا بیان ہے، اور آخری دو رکوعوں میں آخرت کے حوالے سے تفصیل آئی ہے. اور عقیدہ اور ایمان جتنا مضبوط ہو انسان کا عمل اتنا ہی درست ہوتا چلا جاتا ہے. سارے فساد کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کی منزل کو، کل کے محاسبے کو، کل کی پیشی کو بھول جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کو اور رسول علیہ السلام کو ماننے کا دعوے دار بھی ہو اور دین کی کچھ باتیں اس کے علم میں بھی ہوں. اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بے عملی یا فساد، اور اب تو جرت اتنی کہ کھلے عام اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، وہ مملکت جسے اسلام کے نام پر لیا گیا ہو، یہ جرت کب پیدا ہوتی ہے انسان میں؟ جب اس کے کھوپڑی میں یہ خناس پیدا ہو گیا ہو کہ میں ہی میں ہوں اور یہ دنیا دنیا سب کچھ ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہونے کا. وہ جو قرآن کہتا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا، انسان سرکشی پر آ ہی جاتا ہے. یہ سورہ علق کی ابتدائی آیات کے بعد کی آیات ہیں. جب وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پوچھ نہیں رہا مجھے، جو چاہتا ہوں میں کرتا ہوں، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ان الى ربک الرجعا، اللہ فرماتے بالآخر تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا. یہ منزل انسان بھلا دے تو باوجود اس کے کہ کچھ علم بھی رکھتا ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا، محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو، لیکن بے عملی پھر دکھائی دیتی ہے، فساد پھر دکھائی دیتا ہے، بگاڑ پھر دکھائی دیتا ہے. اس کا علاج ہے ایمان کی آبیاری، اس کا علاج ہے خاص طور پر فکر آخرت کی یاد دہانی، جو قرآن حکیم کے بنیادی موضوع ہے. بہرحال ہم نے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل کیا تھا پچھلی مرتبہ، جس میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی قرآن حکیم کی قسم کھا کر، اور ذکر ہوا کہ آپ علیہ السلام کو عربوں کی طرف جو بھیجا گیا اولاً، اور پھر یقیناً آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے، تو یہ وہ لوگ ہیں، اس صدیوں سے ان کے یہاں کوئی رسول نہیں آئے، تو آپ ان کو سمجھائیے. مگر وہ جو تکبر میں، تعصب میں، حسد میں، یہ سادہ اور الفاظ میں مال اور جاہ، حب مال حب جاہ کی محبت میں ڈوب جائیں تو انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. تو ان میں سے جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا، وہ تو پھر عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. ہاں، جو یاد دہانی چاہتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ خیر کی بات کی پیروی کرے، بتائے گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نصیحت اسے نفع دے گی. آخری بات یہ تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی تمہیں زندگی عطا کی تھی، تمہارے مرنے کے بعد ہم ہی تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے. اور فرمایا کہ جو لوگوں نے اعمال آگے بھیج دیے ہیں اور جو ان کے اعمال کے اثرات پیچھے ہیں، اللہ فرماتے سب ہمارے سامنے ہیں، سب ہم لکھوا رہے ہیں. بندہ چلا بھی گیا دنیا سے تو ایک تو وہ اعمال صدقہ جاریہ والے، اس کا اجر بھی اس کو ملتا رہے گا، وہ لکھا جاتا رہے گا. اور اللہ محفوظ رکھے اگر گناہ جاریہ، گناہ کی باتوں کو ترویج دی اور ظلم و ستم کے کاموں کو ترویج دی، نت نئے طریقے فراڈ کے اور لوگوں کو لوٹنے کے، لوگوں کو مارنے کے معاذ اللہ ایجاد کر کے چھوڑ کے چلے گئے یا استعمال کر کے لوگوں کو بتا گئے، پیچھے جتنے لوگ گناہ میں ملوث ہوں گے، ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان سارے گناہ گاروں کا کھاتا، اس میں سے ایک حصہ ان برائیوں کے جاری کرنے والوں کے حصے میں بھی ڈالا جائے گا. مشہور بات ہے، پہلا قتل قابیل نے کیا تھا حابیل کا، حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی، قیامت تک جتنے بھی قتل ناحق ہوتے رہیں گے ان کا ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا، جس نے پہلا ناحق قتل کیا تھا انسانیت کا. تو یہ ہے جو فرمایا کہ آخری آیت میں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انا نحن نحی الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، بے شک ہم ہی مردوں کو زندگی عطا کریں گے اور ہم لکھتے ہیں جو عمل لوگوں نے آگے بھیجے اور ان کے پیچھے جو آثار ہیں. وکل شئین احصیناہ فی امام مبین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شے کو ہم نے لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے. امام مبین سے مراد یہاں پر کتاب ہے، واضح کتاب. ایک طبقہ آغا خانیوں کا، انہوں نے اس سے کچھ اور نکالنے کی کوشش کی اور باطل عقائد کے تصورات انہوں نے گھر لیے، وہ تصور باطل ہے. لکھنے کا ذکر آیا اس سے قبل، اور وہ لکھا ہوا لوح محفوظ میں موجود ہے، بات بہت واضح ہے اس مقام سے بھی اور دیگر مقامات سے بھی. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسالت ہی کے ضمن میں سابقہ ایک قوم کا ذکر فرمایا ہے. مفسرین کی دو آرا ہیں اگلے اس واقعے کے تناظر میں. ایک رائے ہے کہ یہ تین رسولوں کا ذکر ہے، اور اس رکوع کے مضامین سے یہی محسوس بھی ہوتا ہے، جبکہ بعض مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تین پیروکار تھے کہ جو کسی بستی کی طرف بھیجے گئے. لیکن یہ دونوں آرا مفسرین نے بیان فرمائی. پہلی رائے یہ کہ یہ تین رسولوں کا واقعہ بیان ہوا، میں اسی تناظر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تشریح پیش کروں گا، اس لیے کہ سورت کے اس رکوع کے مضامین ایسا ہی بیان ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ واقعات کسی پیغمبروں کے ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ قوم پر عذاب بھی آیا ہے اور بڑا زوردار قسم کا عذاب آیا. یہ انداز قرآن حکیم میں رسولوں کے تعلق سے ہی بیان ہوتا ہے. فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے. پچھلے رکوع میں کیا تھا، مشرکین مکہ رسول کریم علیہ السلام کے رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے اور صحابہ کرام ایمان والوں کی تسلی کے لیے واقعات فرما رہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان فرمائیے. اذ جاء اہل مرسلون، جبکہ ان کے پاس مرسلون رسول آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جبکہ ہم نے ان کی طرف دو رسولوں کو بھیجا. ماضی میں ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ رسول موجود ہوں. مشہور تو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا ہے، لیکن ایک ایک وقت میں ایک ہی بستی یا علاقے میں کئی کئی رسولوں کا بھیجا جانا ماضی میں بالکل ثابت ہے. یہاں بھی اشارہ ہو رہا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین، جبکہ ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے. فکذبوہما، تو ان لوگوں نے ان دو رسولوں کو جھٹلایا. فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرے رسول کے ذریعے سے انہیں تقویت دی. ایک اہم بات، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے رحمان و رحیم اور کریم ہے. چنانچہ مخلوق کی جہاں جسمانی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بہت بہت بڑا اہتمام فرمایا ہے، جس جس شے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، شکر ہے کہ ان میں سے بہت سی چیزوں پر ابھی ٹیکس نہیں لگا. سورج کی روشنی، اللہ کا شکر ہے کوئی بل آپ کو مجھے نہیں ملا. آکسیجن، اللہ کا شکر ہے کوئی بل آپ کو مجھے نہیں ملا، اور نہ جانے کتنے اہتمام. پھر پانی وغیرہ، ٹھیک اس کو ہم کچھ ٹیکس دے کرتے ہیں مگر وہ بجلی جتنا نہیں ہے، لیکن وافر مقدار میں اللہ نے ان نعمتوں کو عطا فرمایا تاکہ بندوں کے جسم کو برقرار رکھنا، زندگی کو برقرار رکھنا ممکن رہے. تو کیسے ممکن ہے کہ اس رب تعالی نے جب جسم کے لیے رہنمائی دی اور نعمتیں عطا فرمائی تو بندوں کی روح کا خیال نہ رکھا ہو؟ جس رب تعالی نے زمین کی مختصر زندگی کے لیے اتنا کچھ عطا کیا، اس نے بندوں کی ہمیشہ زندگی کے لیے اہتمام نہ کیا ہو؟ تو ایک رسول، پھر دوسرے رسول، اور اب تیسرے رسول کا ذکر آ رہا ہے. یوں گویا پے در پے اللہ نے اپنے بندوں کی روحانی حاجات اور ہدایت کا سامان کرنے کے لیے رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا. ایک اور اہم بات، فعززنا بثالث، ہم نے تقویت دی انہیں ایک تیسرے کے ذریعے سے. تائید عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی، تقویت عطا فرمائی، یہ بہت اہم بات ہے. دین ہی کا کام کیوں نہ ہو رہا ہو، جب تک اللہ کی تائید اس میں شامل نہ ہو تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہ لفظ بڑا قیمتی، ہم نے تائید عطا فرمائی، ہم نے تقویت عطا فرمائی، ہم نے گویا نصرت عطا فرمائی. اسی کا سوال اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے بھی کرنا چاہیے. لاکھ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہوں، خیر کا کام کر رہے ہوں اور دین کی محنت بھی کر رہے ہوں، لیکن اللہ کی نصرت کا موجود ہونا، اللہ کی تائید کا موجود ہونا لازمی ہے. اس سے کمتر پر نہ کوئی تاثیر پیدا ہوگی، نہ کوئی عمل قابل قبول ہو سکتا ہے. فرمایا کہ فعززنا بثالث، ہم نے ایک اور تیسرے کے ذریعے ان کی مدد کی. فقالوا، سب نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم سب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا، یہ اللہ کا انتخاب. بات واضح ہے، کبھی کوئی شخص اپنی محنت سے رسول نہ بنا بلکہ یہ اللہ کا انتخاب رہا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتے اللہ خوب جانتا ہے کہاں اپنی رسالت کو بھیجے، یعنی بندوں تک پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ کس کا انتخاب فرمائے، یہ بات اللہ تعالیٰ خود خوب جانتے ہیں. قالو، لوگوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہی تو ہو. وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کچھ نازل نہیں فرمایا. ان انتم الا تكذبون، بے شک تم تو جھوٹ بولتے ہو. معاذ اللہ، یہ ہے قوم کا جواب، یہ ہے لوگوں کا جواب، یہ ہے کفار کا جواب. اللہ کی راہ میں پیغمبروں کو یہ سب کچھ جھیلنا پڑا ہے، حالانکہ بھی ذکر آگے آئے گا، پیغمبروں جیسا کردار کسی کا نہیں ہو سکتا، پیغمبروں جیسی پاکیزہ زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی، مگر جب لوگ ہٹ دھرمی پر اتر آئے تو ان پاکیزہ ترین افراد کو بھی نہیں چھوڑتے. توجہ سے سنیے گا، جب لوگ ہٹ دھرمی پر اتر آئے، ظلم جبر پر اتر آئے، اور تکبر اور تعصب پر اتر آئے، اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے، تو لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا. باقی کسی کی حیثیت ہے، کوئی صاحب علم ہو، کوئی دین کا مبلغ ہو، کوئی دین کا داعی ہو، کوئی دین کا عالم ہو، کوئی دین کا معلم ہو، کیسے باشد، باقی کسی کی حیثیت ہے. اور یہ ہر دور میں آپ کو دکھائی دے گا. اور حیرت اور جرت یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کام ہوتا ہے. بہرحال، تو وقت کے پیغمبروں کو لوگوں نے کچھ کہا، ہم تو نہیں مانتے، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. یہ ایک بہت بڑی تاریخ اعتبار سے وجہ رہی ہے کہ لوگوں نے رسولوں کو قبول کیوں نہ کیا. بہت سے مقامات ہم پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ 22 پارے کا مطالعہ جاری ہے، کئی برس ہو چکے ہیں الحمدللہ، کئی مرتبہ یہ بات آ چکی، لوگ کہتے ہیں تو ہماری طرح کا انسان ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہماری طرح، یہ بھی کھاتا پیتا ہے، تو یہ برابر ہے ہمارے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے. اللہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں، اللہ نے پیغمبروں کو انسانوں میں سے ہی چنا، مگر انسانوں کے لیے نمونہ کیونکہ انسان ہی بن سکتا ہے، اس لیے اللہ نے رسولوں کو انسانوں میں سے چنا، مگر وہ اللہ کے چنے ہوئے خاص بندے اور اللہ کی خاص نگرانی میں ہوا کرتے تھے، مگر لوگ قبول نہیں کرتے. اس وقت اکثریت ماضی میں بھی اس بات پر اڑی رہی کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان، ہم ایمان نہیں لاتے اس پر. اور وہ آگے فرمائے کہ وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. یعنی وہ لوگ کہ جو بس جسم کے غلام ہوں، دنیا کے بندے ہوں، بس وہ جسم کو ہی فوکس کرتے ہیں، روح نام کی کوئی شے ان کو یاد نہیں رہتی. چنانچہ کوئی اللہ اور اللہ کا کوئی کلام اور کوئی وحی اور کوئی روح اور کوئی آخرت، جو ظاہر پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، ان کو بس یہ دنیا ہی کی مختصر سی زندگی دکھائی دیتی، آخرت، رب کائنات، روح کے کوئی تقاضے ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتے. ہر دھرمی میں آ کر کہتے کہ ماں انزل الرحمن من شيء، کہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بولتے ہو. معاذ اللہ، معاذ اللہ، پیغمبروں جیسا کردار پیش کر رہا ہوں کسی کا نہیں ہو سکتا، ان کو بھی لوگوں نے یہ تک کہہ دیا تم تو جھوٹ بولتے ہو. معاذ اللہ. تو باقی کسی آپ مجھ پر کسی پر کوئی اعتراض کو اٹھ بھی جائے، یہ الگ بحث کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، کتنے خطا کار ہیں، کتنی شارٹ کمنگ ہمارے اندر، کتنی خطائیں گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، یہ الگ بحث ہے. مگر آج اگر دین کے نام پر بھی کسی کا مذاق اڑا دیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک مسلمان کو کلیئرٹی ہو، ایک مسلمان کو پتا ہو یہ تو پیغمبروں کے ساتھ ہوا، آپ کے ہمارے اس دور کے کسی صاحب کے ساتھ ہو جائے، اہل علم کے ساتھ ہو جائے، علماء دین کے ساتھ ہو جائے، دین کے نمائندوں کے ساتھ ہو جائے، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. یہ حق و باطل کا معرکہ، یہ دنیا پرست اور آخرت کے طلبگاروں کے درمیان یہ بحث، یہ ہر دور میں جاری رہی ہے. قالو، پیغمبروں نے جواب دیا، ربنا یعلم اننا الیکم لمرسلون، ہمارا رب خوب جانتا ہے، ہمارا رب خوب جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ بہت قیمتی جملہ ہے، تم مانو یا نہ مانو، ہمیں تو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. ایک، تمہارے نہ ماننے کا ہمیں کوئی نقصان نہیں، ہم نے تو جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور ہم تو تمہیں پیغام پہنچائیں گے، کیوں، ہم نے کل اللہ کو جواب دینا ہے اس بات، اور رب ہمارا ہے، ہماری محنتوں کا نتیجہ اس کے اختیار میں، ہماری محنتیں ضائع نہیں جائیں گی، ہمارا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے تو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، بے شک ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو نہیں ہے مگر واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا. آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا علماء کی مجالس میں وہ اتنا حصہ پڑھتے وما علینا الا البلاغ، وہ اسی احتیاط میں کہ بلاغ مبین یہ تو پیغمبر کر سکتے ہیں، وہ اتمام حجت والا معاملہ دو ٹوک انداز سے واضح کر دیا جانا وہ پیغمبر کر سکتے ہیں. چنانچہ زیادہ بہتر رائے معلوم ہوتی ہے پیغمبروں کے الفاظ ہیں، یہ پیغمبر حسین جن کا ذکر آ رہا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو بلاغ مبین پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا. ہمیں آپ جیسے لوگوں کو اب تو بڑے کمزور ہیں، زیادہ سے زیادہ وما علینا الا البلاغ تک بات کہنی چاہیے. دو ٹوک بات اور اتمام حجت وہ پیغمبروں کا فاصلہ ہوتا تھا. اب قوم دیکھیے کس حد دھرمی پر آئی. قوم کہہ رہی ہے قالو، انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم نے تو تم سے بدشگونی لی ہے. معاذ اللہ، مراد ہے تمہیں تو ہم منحوس سمجھتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب ہوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت رہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قوموں کو امتحان میں ڈالتے رہے، اللہ تعالیٰ کی سنت رہی کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہمیشہ آزمائش میں ڈالا. جیسے ایک بندے کا امتحان ہے ایک قوم کا بھی امتحان ہوتا ہے، جیسے بندے کی آزمائش ہوتی ہے قوم کی بھی آزمائش ہوتی ہے. قرآن بتاتا ہے ہمیں بندوں کے بارے میں، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا، کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. یہ بدلتے حالات، خوشی غمی، صحت بیماری، خوشحالی تندرستی، یہ کیا ہے؟ امتحان. جیسے ایک فرد کا امتحان ہوتا ہے ایک قوم کو بھی امتحان میں ڈالا جاتا ہے اور اچھے برے حالات میں آزمایا جاتا ہے. کبھی قوموں پر آتا ہے قحط سالی کا دور، کبھی کوئی اور مصائب. اللہ کی حکمت کیا ہے کہ مشکلات اور مصائب میں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور جب دل نرم ہو تو حق بات قبول کرنا آسان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا رہا کہ اولاً جب پیغمبروں کو قوموں کی طرف بھیجا گیا تو اللہ کی طرف سے قوموں کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تاکہ وہ دل ان کے نرم ہو تو پیغمبروں کی بات سنیں اور حق قبول کریں. لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں انا تطیرنا بکم، ہم نے تو تم سے بدشگونی لی ہے، تمہیں منحوس پایا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ تطیرنا یہ لفظ ہے معروف عربی میں، اور عربوں کا انداز طیر کہتے ہیں پرندے کو، واب فلالین طیرن ابابین، تو وہ پرندے کو اڑاتے، اگر وہ سیدھے ہاتھ کی طرف جاتا تو کہتے ٹھیک ہے یہ سفر ہم کر سکتے ہیں مبارک ہوگا، اور اگر وہ الٹے ہاتھ کی طرف جاتا لیفٹ سائڈ پر تو کہتے یہ بڑا منحوس معاملہ ہونے والا ہے. اس سے یہ تطیرنا کا لفظ قرآن لے کر آیا. اس قوم نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وقت کے اعلیٰ ترین افراد جو کہ پیغمبر ہیں زمین پر موجود، اور لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اگر کوئی امتحان آ گیا آزمائش آ گئی جو بھی یہ ذکر آگے آئے گا، تو لوگ اپنے کرتوتوں کی طرف نگاہ کرنے کو تیار نہیں، وقت کے پیغمبر اور رسولوں کو برا بھلا کہہ رہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. فرمایا آگے لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، پیغمبر اس سے کہا قوم نے اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں ضرور سنسکار کر دیں. سنسکار کا مطلب رجم، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا. معاذ اللہ. بلے یمسنکم منا عذاب الیم، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب بھی پہنچے گا. قالو، یہ تو دھمکی آ گئی قوم کی، پیغمبر کیا جواب دے رہے ہیں؟ قالو قائدکم معکم، یہ تمہاری نحوست یا شامت اعمال تمہاری اپنی طرف سے، تمہارے کرتوت، تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانیاں، تمہاری بدعمالیاں، تمہارا فساد، تمہارا بگاڑ، اس کی وجہ سے تم پر آ رہی ہیں مشکلات، اور تم اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کے نمائندوں کو کہتے ہو کہ تم منحوس ہو، نا مبارک ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ٹھیک، اب ایک توجہ سے بات سنیے. ختم نبوت کے بعد اس وقت اللہ کی نمائندگی کس کے پاس ہے؟ امت کے پاس. اور حدیث کے مطابق انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء. ہاں ہم بھی قائل ہیں علماء کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں ایک علماء سوء، برے علماء، ان کے شر سے اللہ نے بچا کر رکھے، اور علماء حق اس سے اللہ کی زمین کبھی خالی نہیں رہی، ان سے اللہ ہمیں استفادہ کرنے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلے پیغمبر آئے اور لوگوں کے کرتوت اور بدعمالیاں ان کی وجہ سے ان پر آئیں آزمائشیں اور مشکلات. لوگوں نے اس وقت پیغمبر جو اللہ کے نمائندے تھے ان کو برا بلا کہا. ٹھیک ہے, ختم نبوت کے بعد اللہ کا نمائندہ کون ہے اب؟ امت. لیکن امت ساری کی ساری تو خیر کے کام پر نہیں ہے نا. تو امت کے وہ افراد, ایک علماء جو انبیاء کے وارث علماء حق, اور پھر اللہ کے وہ نیک بندے جو فریضہ امت ادا کر رہے ہوں, نیکی کی دعوت دینا, بغی سے روکنا, دین کی حفاظت کرنا, دین کی نشر و اشاعت, دین کی ترویج, دین کی دعوت, دین کا نفاذ, اس کی جد و جہد اور محنت کرنا. ٹھیک, آج اگر ہمارے ملک میں مسائل ہیں, مشکلات ہیں, تو 12 سالوں سے یہاں پر بات ہو رہی ہے. یہ تو ہمارے کرتوت ہیں, یہ تو ہمارے اعمال کے نتائج ہیں. اور ہم یہ کہیں کہ مسجدوں والے, مدرسوں والے, داڑھی والے منحوس ہیں, یہ وجہ ہے ہمارے ملک کی مشکلات کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ. قالوا طائرکم معکم, فرمایا کہ دیکھو تمہاری نحوست تمہارے اعمال کی وجہ سے, یہ تمہاری بدحالی, یہ تمہاری مشکلات, یہ تمہارے مصائب, یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے, تمہارے برے اعمال کی وجہ سے. آئین ذکر, تو قوم کو کیا کہنے گے رسول, تمہیں اللہ کی طرف سے خبردار کر رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں, تمہیں واعظ کر رہے ہیں, تمہیں نصیحت کر رہے ہیں, اور تم کہتے ہو کہ منحوس ہے. استغفر اللہ. کون آج اس دین کی حفاظت کر رہا ہے مجھے بتائیے؟ اللہ تو ہے ہی ہے عالم اسباب میں, سیکولر طبقہ کر رہے ہیں. دین کے نمائندے کی کون کرے گا مجھے بتائیے؟ جو دین والے ہوں گے, اگر وہ اللہ کی طرف بلائیں, رسول کی طرف بلائیں, قرآن کی طرف بلائیں, دین کی طرف بلائیں اور آخرت کی طرف بلائیں, اور انہیں کہا جائے کہ تم منحوس ہو, یہ تمہاری وجہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. اِن ذُکِّرْتُمْ, پیغمبر اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں, قصہ نہیں ہے قرآن, اٹس ناٹ آف گاڈ بک آف اسٹوری اور ہسٹری, اٹس اے بک آف گائیڈنس, ہدایت کی کتاب ہے. خدا کے واسطے اپنی ہم تصویریں تلاش کریں. لقد کتنی مرتبہ آپ کو یاد ہو گیا ہے نا, آپ کو لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, یقیناً تمہاری طرف ایک کتاب ہم نے نازل کی ہے لوگوں, تمہارا اپنا ذکر ہے, تمہاری اپنی تصویر ہے, تمہارے اپنے حالات ہیں, تمہارا اپنا تذکرہ ہے اس کتاب میں, افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لے؟ اندھے ہو گئے ہو, بہرے ہو گئے ہو, مونگے ہو گئے ہو, کیا ہو گیا آخر تم؟ بہرحال قوم کے رسول کہہ رہے ہیں, دکھو تم, تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں, تمہیں ہم سمجھا رہے ہیں, تمہیں ہم یاد دہانی کرا رہے ہیں, تمہیں ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, تمہیں ہم آخرت کی دعوت دے رہے ہیں, تمہاری فکر کر رہے ہیں, تمہاری بھلائی چاہتے ہیں, تم ہمیں کہتے ہو تم منحوس ہو, بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم ہو جو زیادتی کرنے والے ہو, تم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, اپنی حقیقت کو فراموش کر, تم نے اپنے رب کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو بھلا کر, تم نے رب کے رسولوں کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کی قدر نہ کر, اپنے آپ کے ساتھ زیادتی, وقت کے پیغمبروں کے ساتھ زیادتی, اور رب کائنات کے ساتھ زیادتی. اللہ اکبر. فرمایا کہ بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم لوگ جو اسراف کرنے والے, حد سے بڑھنے والے, زیادتی کرنے والے ہو. لیکن اللہ کی شان, ساری قوم کبھی بھی, عام طور پر تاریخ انسانی لے لیں, آج کا دور لے لیں, کوئی قوم کوئی معاشرہ مکمل طور پر بانج نہیں ہوتا, مکمل طور پر شر پر آ جائے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. چنانچہ اس معاشرے میں بھی ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا, اس سے دعوت پہنچی پیغمبروں کی, اور اس نے پیغمبروں کو پہچانا, مانا, جان لیا, ایمان لے آیا, اور جب قوم جان کی درپے ہونے لگی تو یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اور اپنی قوم کی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اصلاح کی فکر کر رہا ہے. چنانچہ آگے قرآن نے فرمایا, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ, اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک یسعا, ایک مرد, ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. قال, اس نے عرض کی, یا قوم اتبعون, یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو, اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو. معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایمان لا چکا رسول پر تو اکیلا اکیلا نیک نہ بنتا پھرے, اپنے رسول کا ساتھ دے, اپنے رسول کے مشن میں ان کی نمائندگی کرے, ان کا دست و بازو بننے کی کوشش کرے. تو یہ بندہ جو ایمان لا چکا اب اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہے، یا قوم تبع المرسلین، اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو. کیسے ہیں یہ رسول؟ دو بڑی پیاری باتیں دی آیت میں، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں. دو باتیں دیکھو، ان کی صداقت، ان کے اخلاص کی علامت دیکھو. نمبر ایک، لا يسألكم اجرا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. یہ پیغمبروں کی بھی شان تھی، اور اب جو اپنے آپ کو پیغمبروں کی طرف نسبت دے کر پیغمبروں والا کام کرنے والے ہوں ان کی بھی شان ہونی چاہیے. دین کے نام پر دنیا کمانا، دنیا بنانا، دنیا بڑھانا، دنیا ہی دنیا. سادہ سی بات، ہمارے استاد نے کہا، ڈاکٹر سارا مصاب رحمۃ اللہ علیہ، بھئی کیسے پتا چلے کہ یہ اہل حق میں سے اہل باطل میں سے، یہ علماء حق میں سے علماء سو میں سے ہیں؟ بہت تفصیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک سادہ سی بات، جس کو دیکھ کر، جس کے ساتھ بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہو، آخرت کی فکر تازہ ہوتی ہے، اس کی گفتگو ہوگی، اس کا کردار ہوگا، اس کے اعمال ہوں گے، اس کا وجود ہوگا، اس کے شب و روز ہوں گے، اس کا رہن سہن بھی ہوگا، جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہو، انشاءاللہ وہ اہل حق میں سے ہوگا. اور جن کو دیکھ کر دنیا یاد آتی ہو، دنیا بڑھانے کا شوق پیدا ہوتا ہو، جن کو دیکھ کر راج ٹپکنا کچھ شروع ہو جائے، تو بس اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ محفوظ ہی رکھے، باقی میں کوئی کمنٹ نہیں دے رہا. یہ سب سادہ سی بات ہے نا، اور حدیث بھی ہے، حدیث شریف میں اللہ کے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی یاد آتا ہے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی یاد آتا ہے. یہ تو حدیث جامع ترمذی کی کئی مرتبہ پیش کی گئی ہے. ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، محبتوں کا اظہار بھی ہے سر آنکھوں پر. اب اگلی بات سنیے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی یاد آ جائے، امت ہی کون ہوگا؟ بہت پرانا جملہ ہے، کئی مرتبہ میں نے پیش کیا ہے، امت ہی ہوگا جسے دیکھ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے. چلیے، اسی مہینے میں اگر کوئی محبت اور عقیدت اور جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، ہم بحث نہیں کر رہے اس، مگر اتنی تو عرض کی جائے گی نا، کیا آج ہمیں دیکھ کر انسانیت کو رسول اللہ یاد آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک اونٹ، صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، آپ باغ میں داخل ہوتے ہیں اور ایک اونٹ آپ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے تو اس کے آنسو نکلتے ہیں، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے اس کے مالک کو بلایا، کہا تم اس کو کھلاتے کم ہو، کام زیادہ لیتے ہو، ڈرو اس کے بارے میں، تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے. اونٹ، ایک جانور جسے خدمت دی جا رہی، ڈرو اس کے بارے میں، کل اللہ کے ہاں تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. آج امت انسانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ جانوروں جیسا سلوک. معاف کیجئے گا بھائی، ہم کراچی میں ہی رہتے ہیں، کراچی والوں نے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں نا، تو کیا ان قاتلوں کو اگر جو مجرم ہیں تو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ملنی چاہیے. یہ بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں رہنے والے، آپ کے میرے بچے، بھانجے، بھتیجے، دوست، احباب، اور آخر کون؟ کوئی میرے دوست کا بھائی، کوئی آپ کے چچا کا بیٹا، کوئی کسی کا کزن، کوئی کسی کا ساتھ کام کرنے والا، ہاں کہ نا؟ یہ سب جو چلے گئے، ہمارے قوم کے بچے، ان کے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ جانور نہیں تھے، یہ طبقاتی کشمکش آج ہمارے پیش کی جا رہی. مجھے یاد آ رہا تھا میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، تو اللہ رب العالمین نے حدیث یاد دلا دی، سب کو یاد ہے، مجھے بھی یاد آ گئی اللہ کے فضل سے. فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی تھی، یاد آیا؟ مقدمہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید صحابی رسول اللہ علیہ السلام کی، شہید صحابی، یا رسول اللہ کچھ نظر کرم ہو جائے. اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، تم سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ بڑا جرم کرتا، یا بات دوسری مگر جوڑے ہم اپنے حالات سے، بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور چھوٹا جرم کرتا تو سزا دیتے. خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالفرض اگر چوری کی ہوتی تو فاطمہ بنت محمد کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. آج جوڑ لیجئے, بڑا یا بڑوں کا قتل ہو تو ساری دنیا حرکت میں آ جائے, کراچی کے بچے بےچارے شہید ہو, قتل ہو, ٹارگٹ کلنگ کے اندر لوگ مارے جائیں, بچیوں کے ساتھ, معاف کیجئے گا, بچیوں کے ساتھ ریپ کر کے انہیں مار دیا جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں. بڑے قتل کریں تو چھوڑ لیے جاتے تھے اللہ کے رسول کی حدیث دوبارہ, اور چھوٹا کوئی قتل کرے تو دھکا دیا جاتا تھا, اس کو تباہ ہو گئی قوم ہے. آج کیا ہو رہا ہے, بڑوں کے بارے میں ساری مشینری حرکت میں آ جائے, اور عوام الناس, یہ 20 کروڑ, دے آر ناٹ اینیملز, جانور نہیں ہیں یہ, ان کی بھی جانیں محفوظ ہونی چاہیے, ان کا بھی مال محفوظ ہونا چاہیے, ان کی بھی عزت محفوظ ہونی چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بھائی یہ فرض ہے ہمارا, یہ اس ممبر کی امانت ہے ہمارے اوپر, ورنہ کل ہماری گردن پکڑی جائے گی. دنیا میں کیا کچھ ہو رہا تھا, تم نے کیا کیا بھائی, ہم رسول اللہ کے اس ممبر کے نمائندے ہیں, ہماری حیثیت کچھ نہیں, نسبت ہی ہے ہماری. زبان بہرحال حق کے بیان کے لیے کھلنی چاہیے, ورنہ کل اللہ کو کیا جواب دیں. یہ طبقاتی کشمکش اس ماحول کے اندر, جو ملک اللہ کے نام پر لیا گیا, ہم اس رسول کے ماننے والے علیہ الصلوۃ والسلام, تمہاری جان, تمہارا مال اور تمہاری آبرو حرام ایک دوسرے پر, اسی طرح جیسے ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا دن, عرفہ کا دن, ذوالحجہ کا مہینہ اور حرم کی سرزمین حرام اور محترم, تمہاری جان, تمہارا مال, تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام. اللہ نے سمجھ عطا فرمائی. بات کیا ہو رہی تھی, وہ بندہ مومن جو ایمان لا چکا ہے پیغمبروں پر, وہ بڑی پیاری بات کہہ رہا ہے, اتبعوا من لا یسألکم اجرا, اتباع کرو, پیروی کرو ان کی, دیکھو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. یہ ہے پیغمبروں کی صداقت کی بہت پیاری دلیل. ہاں ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بعض حضرات جو مستقل اپنے آپ کو دینی خدمات سے منسلک کر دیں اور کمائی اور معاش کی جد و جہد کا موقع نہ ہو, وہ ایک الگ بات ہے. ظاہری بات ہے وہ امت کی ہی ذمہ داری کو ادا کریں تو امت کی ہی ذمہ داری ہوگی, ان کی کفالت بھی کرے, مدارس ہوں, دینی ادارے ہوں, وغیرہ وغیرہ, یہ الگ گفتگو ہے. لیکن مجموعہ اس بات کا کیا ہے کہ ایک بندہ مومن کی صداقت کی دلیل کیا ہے, کہ اس کی نگاہ لوگوں کی جیب پر نہ ہو, ہاں لوگوں کے دل پر, لوگوں کے دل پر ہو, کہ ان دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو, ان دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو, ان دلوں میں آخرت کی طلب اور تڑپ پیدا ہو. تو بعد اللہ نے سے مجھے یاد دلا دی, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. امتی کون ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام یاد آئے. تو بھائی ذرا غور کیجئے, لوگ کہتے ہیں جی پیغام کیا ہے ربیع الاول کا, پیغام کیا ہے ربیع الاول کا, یہ پیغام ہے ربیع الاول شریف کا. اگر کوئی عقیدت محبت سے کہتے ہیں سر آنکھوں پر ہم بحث نہیں کرتے اس سے, مگر اس محبت اور عقیدت اور دعوی ایمان اور نسبت کا کوئی عملی تقاضا بھی ہے کہ نہیں؟ تو کیا آج ہمیں دیکھ کر دنیا کو رسول اللہ یاد آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج ہماری گفتگو کیسی, جھوٹ سے ہم بچ رہے ہیں کہ نہیں, غیبت سے ہم بچ رہے ہیں کہ نہیں, وعدہ خلافی سے ہم بچ رہے ہیں کہ نہیں, خیانت سے ہم بچ رہے ہیں کہ نہیں, ملاوٹ سے ہم بچ رہے ہیں کہ نہیں, سود سے ہم بچ رہے ہیں کہ نہیں, بے حیائی سے ہم بچ رہے ہیں کہ نہیں, ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے, مرد بیٹھے بیویوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے, پڑوسی رشتے داروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے, عام مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے, حلال حرام کی تمیز ہم رکھتے ہیں کہ نہیں, نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا فرض ادا کرتے ہیں کہ نہیں, تاریخ کی گلیاں ہمیں یاد ہیں کہ نہیں, عہد کا میدان ہمیں یاد ہے کہ نہیں, اللہ کے رسول کے صحابہ کی جانوں کے نذرانے آج اس امت کو یاد ہیں کہ نہیں؟ یہ تقاضے والے, کیا ان امور میں آج ہم نمائندگی کر پا رہے ہیں رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی؟ یہ آپ کو اور مجھے غور کرنا چاہیے. تو پہلی بات اس بندہ مومن نے رسولوں کے تعلق سے کہی جو آج امتوں کو بھی سوچنی ہے, اتبعوا من لا یسألکم اجرا, اتباع کرو, پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے, کوئی جزا طلب نہیں کرتے, کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتے, وہم مہتدون, اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں. ان کا کردار دیکھو, اللہ اکبر اللہ اکبر, 14 صدیوں پہلے آ جائیے, وحی کا آغاز 40 برس میں ہوا, لیکن کردار کی گواہی پہلے آ گئی. کیا ہے؟ صادق. کیا ہے؟ امین. ہر طرح کا دربار ابو سفیان کھڑے. باقی بات ہے آغاز وحی کے بعد کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ ابھی دشمن ابو سفیان مجبور ہے کہنے پر، نہیں جھوٹ تو کبھی نہیں بولا. ان کی اول اول دعوت کون قبول کرتا ہے؟ غلام اور کمزور طبقات. کردار کی گواہی دشمنوں کی زبان سے. صادق، امین. حجر اسود کا فیصلہ نصب کیے جانے کا یاد ہے نا، کس سے کرایا؟ رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے امانتیں کہاں رکھوائیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. حد یہ ہے، بات کی بات، حد یہ ہے، ہجرت کی راہ جب جان کے دشمن باہر گھات لگائے بیٹھے ہیں، اندر امانتیں رکھی ہوئی ہیں. اور رسول پاک علیہ السلام، جنگ میں تو ہر شے حلال ہو جاتی لوگ کہتے ہیں، لیکن نہیں، اے علی رضی اللہ عنہ، صبح ان لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، میں جا رہا ہوں. کردار، آج ہمارا کردار انسانیت کو تو چھوڑ دیں، عام مسلمانوں کو دین یاد دلاتا ہے یا دین سے دور لے جاتا ہے؟ سوچیے گا کبھی اس بارے میں. یہ باتیں میں بڑے دھیمے انداز میں کر رہا ہوں، لگتی ہمیں تلخ ہیں، لیکن کیا کریں، یہ حق ہے بھائی. مجھ میں بھی کمی ہے، ہم سب میں کمی ہے، اور ہمیں مل جل کر اس کی اصلاح کرنی ہے. اور قرآن اس کے لیے ہمیں بڑی سادہ رہنمائی دے رہا ہے، اور ایک بندے مومن سے کہلوا دیا، ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، بہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. ایک بات مجھے اور رکھنی ہے آپ کے سامنے، دو تین منٹ ہمارے پاس ہیں. قرآن فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی عظمت کرے، تعظیم کرے، تو بے شک یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہیں. شعائر، شعیرہ کی جمع، شعیرہ نشانی کو بھی کہتے ہیں، علامت کو بھی کہتے ہیں، سائن سمبل کو بھی کہتے ہیں، جسے دیکھ کر کچھ یاد آئے. علماء نے تفصیل بیان فرمائی، مثلا اللہ کا کلام قرآن حکیم، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کی بے حرمتی حرام، اس کی حرمت برقرار رکھنا فرض، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. مسجد، اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. یہاں تک بیت اللہ، اللہ یاد آتے ہیں. روح رسول کو بھی دیکھیں تو رسول اللہ یاد آئیں گے نا. رسول اللہ کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ دینی کتب، جو کتاب جو دین سے متعلق، تفسیر کی کتاب ہے، تشریح حدیث کی کتاب ہے، فقہ مسائل کی کتاب ہے، اسے دیکھ کر بھی اللہ یاد آتا ہے. بعض اہل اور آگے گئے، لیکن وہ جو میں بیان نہیں کر رہا، اس کا تحمل شاید ہم میں نہ ہو، اس لیے مثال میں ہی روک رہا ہوں. مساجد، اللہ کا کلام، بیت اللہ شریف، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دینی کتابیں، دینی ادارے، دینی درسگاہیں. حتیٰ کہ ایک بات اور عرض کر دوں، ایک صاحب علم بندہ مومن، ابھی حدیث آئی، اس کو بھی علماء نے اللہ کے نشانوں میں شمار کیا. اور قرآن کہہ رہے ہیں کہ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے. اسی کے ذیل میں پھر علماء اور آگے جاتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک ادائیں، وہ بھی نشانیاں ہیں، ایک اعتبار ان کا بھی احترام ہم پر واجب ہے. میں پچھلے جمعے کی بات دوبارہ کر رہا ہوں، داڑھی، برقع، نقاب، دینی نمائندے، دین کے نمائندے، علماء اسکو کی بات نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا انشاء، علماء حق کی بات کر رہا ہوں. مساجد، مدارس، دینی ادارے، دین سے وابستہ تمام چیزیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے بارے میں لپکشائی جو میڈیا کر رہا ہے آج ہمارا، اسلام کو تو نہیں کہہ سکتے نا، ضرورت نہیں. اب اسلام سے منسلک چیزوں کے بارے میں بحث شروع ہو گئی، یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ موجود، بہت پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے، آپ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کو کدو پسند تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لوکی بھی جسے کہتے ہیں. شاگرد کہتے ہیں کہ ولا اللہ احب ہوا استاد، لیکن استاد مجھے تو پسند نہیں، کتنا جملہ تھا اس میں. امام شافعی نے تلوار نکال لی، کئی لفظ واپس لے، الفاظ واپس لے، ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. امام شافعی اللہ کے رسول کی محبت رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ کیا ہے؟ حدیث بیان ہوئی رسول اللہ علیہ السلام کو کدو یہ لوکی پسند تھی، اگلا جملہ آ رہا ہے مجھے پسند نہیں. آواز سے آواز اوپر، آیت یاد آ جائے گی آپ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اوپر گئی، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. امام شافعی میں ایمانی جرات تھی کہ ان الفاظ کو آپ اس سے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. اتنی سی بات پر امام شافعی جیسی شخصیت کو پتا ہے کہ دینی مسئلہ کیا ہے. ہم اندازہ کر لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک اور معاشرے کے اندر, کیا میڈیا بکواس ہمیں دکھا رہا ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں جرات ایمانی دے, بغیرت ہم نہیں بن سکتے. جس دن یہ غیرت بھی گئی تو کچھ نہیں پھر ہمارے پاس. اللہ تعالی ہمیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.